बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज हम अंदाज़े जहाँ में इस्लामी बेदारी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। जी नाज़रीन, इस्लामी बेदारी की वो लहर जो ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ही शुरू हो गई थी और तकरीबन 30 साल के अरसे के बाद उसने शिद्दत अख्तियार की तो ट्यूनिस, मिस्र और लीबिया के आमिरों को नाबूद किया और इसी के साथ उसने इलाके के दीगर आमिर हुकूमतों जैसे बहरैन, सऊदी अरब, यमन, मराकश और दीगर अमेरिका की पिट्ठू हुकूमतों की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। इस इस्लामी बेदारी की एक नुमाया खसूसियत यह है कि इसे नौजवान नस्ल चला रही है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तेहरान में इस्लामी बेदारी और नौजवान नस्ल के ज़ेर उनवान दो रोज़ा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस 29 और 30 जनवरी को मुनक़िद होगी। इस वक्त हमने इस कॉन्फ्रेंस के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान और पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर साकिब अकबर साहब को स्टूडियो में आने की ज़हमत दी है और उनसे इस्लामी बेदारी के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साकिब अकबर साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। इस्लामी बेदारी के ताल्लुक से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में बेदारी का नुक्ता आगाज़ क्या है।
शराफ़त साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें तो अब अपनों में से किसी को इनकार नहीं है कि इसी महीने में 1979 में इमाम खुमैनी की क़्यादत में ईरान में जो अजीम शान इस्लामी इनकलाब आया, दर हकीकत वही उसी इनकलाब की लहरें हैं जिनको आज हम और आप इस्लामी बेदारी के उन्वान से देख रहे हैं या पहचानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उससे पहले अगर आप देखें दुनिया पर, तो दुनिया में जो दो नुक्ता है नज़र की हुकूमतें थीं, या सोवियत यूनियन जिसके सरपरस्ती करता था या क़्यादत कर रहा था, और दूसरा मगरब में अमेरिका जिसकी सरपरस्ती कर रहा था, ये दोनों नुक्ता है नज़र मादियत पर उस्तवार थे। चाहे सरमायादारी का निज़ाम हो, वो भी दुनिया को मादियत की आँख से देखता है, और चाहे कम्युनिज़म का वो हो, इकतदार हो या निज़ाम हो, वो भी दुनिया को मादियत की नज़र से देखता है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया इस तरह से दो ब्लाकों में तकसीम थी, या छोटी कौमें या महरूम कौमें या जिनको ख़तरा होता था दूसरे से, वो सोवियत यूनियन की पनाह में चली जाती थी या इधर अमेरिका की पनाह में चली जाती थी। तो ये दुनिया में गोया एक ख्याल ये हो गया था कि शायद कोई रूहानी या मानवी ताबीर की हामिल कोई तब्दीली या हुकूमत या इर्तका या इनकलाब मुमकिन ही नहीं रहा। एक ऐसी गोया कहते हैं ना, खामोशी सी खामोशी थी, एक मायूसी सी मायूसी थी। ये एक बड़ी खौफनाक बात थी कि कलीसा के जवाल की वजूहात, अगर ये आप कहें कि उसकी वजूहात दर हकीकत उनका अपना यानी जमूद फ़िक्र था, उनका तहजुर था या उनका इस्तिबदाद था, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अंबिया की पूरी मूवमेंट और कायनात के पीछे एक कारसाज हस्ती का के ना होने को यानी कबूल कर लेना बड़ा खौफनाक था। उसके बाद अगर आप देखें तो इस पूरी मैं कहता हूँ मायूसी की लहर को अगर तोड़ता है तो वो इनकलाब इस्लामी ईरान है, جس کی قیادت امام خمینی نے کی ہے. آج اگر ہم پوری دنیا میں پھر اس کے بعد ظاہر ارتقاء اور باقی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہی ریولوشن.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار عمر ریاض عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عباسی صاحب, مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جاری اسلامی بیداری کی موجودہ لہر اگرچہ بظاہر گزشتہ سال جنوری میں تونس سے شروع ہوئی, لیکن کیا واقعی بیداری کی اس لہر کا سر آغاز تونس کو اور اس کے آغاز کا سال 2011 کو قرار دیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تہران میں جو دو روزہ کانفرنس ہے اویکننگ مومنٹ کے حوالے سے, بیداری شعور کے حوالے سے, اس کا آغاز کیا ہے اور اس کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے جس میں 5,500 لوگ شرکت کر رہے ہیں اور وہ ساری یوتھ ہے, اور اس میں پاکستان سے, یمن سے, تیونس سے, اسی طرح ایجپٹ سے اور دیگر افریقی اور عرب ممالک سے لوگ شرکت کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھا ایک نقطۂ آغاز ہے اویکننگ موومنٹ کے حوالے سے کہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اور فیوچر کی لیڈرشپ ہے اسے ایران جیسا اسلامی ملک جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے. یو کین سے کہ قیادت کی جو ایک نرسری ہے, بیس ہے, وہ وہاں پہ تیار کی جا رہی ہے اور اس کی پنیری جو ہے آبیاری, اس کا کام جو ہے وہ تہران نے اپنے ذمہ لیا ہے, جس پر ایرانی قوم بحیثیت مجموعی اور ایرانی حکومت بحیثیت عمومی جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ نقطۂ آغاز ہے تیونیزیا میں یا عرب کنٹریز کے اندر جو ویو چلی ہے اور 2011 کو جو اس کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے, کسی حد تک یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی جو بیسز ہیں ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. جیسے ثاقب اکبر صاحب میرے دوست ہیں, وہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ دنیا جب امپیریلسٹک اپروچ کی طرف جا رہی تھی اور یونی پولر سسٹم تھا پوری دنیا کے اندر, تو وہ میٹیریلسٹک اپروچ کی بات کرتا تھا, مادیت کی بات کرتا تھا اور مادے سے بحث کرتا تھا, اور اس کا سارے کا سارا ڈھانچہ سیکولرزم پہ بیس کرتا تھا جس میں کوئی ہیومن ویلیوز نہیں تھی, کوئی جو ہے کامن جو ہے آپ کی موریلٹی نہیں تھی, ایتھکس نہیں تھی, یعنی اخلاقیات, سماجیات, روحانی اقدار وہ جو ہے وہ اس نظام کے اندر موجود نہیں تھی, اور انسان کو جو ہے وہ حیوان کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا اور مشین کا کام لیا جاتا تھا. یہ میرے خیال میں ایران ہے کہ جس نے ایک شعور دیا, ایک اویکننگ دی امام خمینی علیہ رحمہ کے ارشادات کی روشنی میں. وہ ایک نئی فکر تھی, وہ فکر کیا تھی کہ وی شوڈ ریوائیو اسلامک سسٹم, ہمیں اسلامی نظام کا احیاء کرنا ہوگا. کیسے کہ اسٹرینتھن کریں ہم اسلامک سسٹم کے اندر اس کی روح کو, اور اس کی روح کیا ہے, وہ اخلاقیات ہے, وہ انسانی مساوات ہے, وہ ہمدردی ہے, وہ ایثار ہے, وہ قربانی ہے. اور جب ہم ایثار کی, قربانی کی, مساوات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ٹریجڈی آف کربلا ہے, مارکہ کربلا, وہ یاد آتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے, میرے خیال میں وہ پہلی ہستی ہے اس کائنات میں جس نے نہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو شعور عطا کیا. اب دیکھیں, نظام تو اس وقت بھی تھا, لوگ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے, اذانیں بھی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے, لیکن پوری جو اسلامی ریاست تھی اس کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا. پوری اسلامی ریاست کے اندر کرپشن کا عروج تھا, جو اخلاقی جو برائیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, وہ اپنے نقطۂ کمال کو تھیں. تو سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت پہلا بارش کا قطرہ ثابت ہوئے, اور سب سے پہلے جو شعور بیدار کیا انسانیت کا وہ آپ نے کیا. وہ یہ کہا کہ جہاں پر سٹیٹ اور مذہب آپس میں متصادم ہو جائیں تو یہاں سے پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ جو سٹیٹ ہے آپ کے نزدیک, یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سیاست اور دین یہ ایک ہی چیز ہیں, اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے اپنی سٹرگل بڑے پیسفل انداز میں شروع کی, جوانوں کو, خواتین کو اور آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب نظام خراب ہوگا تو آپ اخلاقی اور روحانی قدروں کو پروان نہیں چڑھا سکیں گے, آپ اچھی لیڈرشپ نہیں دے سکیں گے. فقط نماز پڑھ لینا اور سجدے کر لینا, اس سے آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ اویکننگ کا جو نقطۂ آغاز میں کہوں گا وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے, آپ نے ریوائیو کیا. پھر ایران کے اندر امام خمینی علیہ رحمہ نے غالباً 1300 سال کے بعد وہ جو کربلا کی سٹرگل تھی اس تھیوری کو بنیاد بنا کر بیداری شعور کی تحریک کا آغاز کیا جس نے اتنے بڑے ڈکٹیٹر کا نہ صرف تختہ الٹا بلکہ ایک ایسا ریولوشن لے کے آئی جس کے اندر پوری ایک سوچ تھی، ایک نظام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج غالباً 32 سال 31 سال گزرنے کے باوجود ایرانی انقلاب اپنی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور بار بار جو ہے وہ اس کی طرف بات چیت کی طرف آتی ہے. ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ ان کے اندر یونٹی ہے، ان کا انقلاب کھوکھلا نہیں ہے، ان کے انقلاب کے اندر تھیوری بھی ہے، پریکٹس بھی ہے. جو امام خمینی کے ارشادات ہیں، آپ کو ایران کے گلی محلوں میں نوجوان ان کے فرمودات پر جان نچھاور کرتے دکھائی دیں گے. آپ کو پوری دنیا کے اندر ان کے جو اقوال ہیں، جو ان کے فرمودات ہیں، ان پر لوگ پریکٹس کرتے نظر آئیں گے. تو پریکٹیکل تھیوری جو تھی اسلام کی اور پریکٹیکل جو ریوائیول تھا انسانی فکر کا اور سوچ کا، وہ امام خمینی نے اپنی قوم کے اندر ایک سانچے میں ڈھالا. آج وہ تربیت سامنے آ رہی ہے کہ ایرانین ریولوشن کو دیکھتے ہوئے، بیداری شعور کی اس تحریک کو دیکھتے ہوئے، تیونس کے جوان کھڑے ہوئے ہیں، آج بحرین کے جوان کھڑے ہیں، آج مصر کے جوان کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے لیے اور جو عالمی استعماری اور صہیونی طاقتیں ہیں ان کے لیے خطرہ ہیں. خطرہ اس لیے ہے کہ جب یہ انسانی آزادی کی، حقوق کی، مساوات کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو اس وقت چیمپئن بنے ہیں ہیومن رائٹس کے نام نہاد، اور ان کی تھانے داری خطرے میں ہے، لہذا وہ اس کو اس کے اندر روڑے اٹکائیں گے. تو کسی بھی تحریک کی کامیابی کا بنیادی راز ہوتا ہے کہ اس کی اپوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے. تو جب ہیٹ فیل ہو رہی ہے واشنگٹن کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے بیداری شعور کی، میں یہ بات کہتا چلوں، اور اسرائیل کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے مصر کے ابھی جو لیٹسٹ الیکشن ہوئے اخوان المسلمین کی جو کامیابی ہے اس کی ہیٹ کو وہ فیل کر رہا ہے، تو بیداری شعور کی تحریک کی ہیٹ کا جو اثر ہے وہ ایک طرف یروشلم کے اندر ہے، دوسری طرف واشنگٹن کے اندر ہے. یہی اس کی کامیابی کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہے کہ بڑی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ مروب ہو چکی ہیں، انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے. اور جو امام خمینی کا فلسفہ تھا، فلسفہ وحدت، اور جو ان کی بیداری شعور کی جو پنیری تھی جس کو انہوں نے آبیاری عطا کی، آج وہ ایک تنور درخت بن چکا ہے، اور عرب ملکوں کے اندر اس کا جو ہے وہ تنور درخت پر نہ صرف پھل آ چکے ہیں بلکہ لوگ اس پھل کا ذائقہ سڑکوں پر، تحریک کے اندر جوانوں کے جذبے کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات اب پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. تو یو کین سے کہ ایران نے جو انیشیٹو لیا ہے اب اس کا کنکلوژن ہونے جا رہا ہے، اور دنیا ایک نئے میرے خیال میں ماڈل کی طرف جا رہی ہے. وہ ماڈل ہوگا اسلامک ویلفیئر ماڈل، جس کے اندر پاکستان، ایران، ترکی اور دیگر عرب ممالک مل کے اس کانسنسس کی تحریک کو جو نقطۂ عروج کی طرف لے کے جائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کے اندر اور بیداری شعور کے اندر، اسلام کا جو فلسفہ ہے بیداری شعور کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اسلام مذہب کی بنیاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے حقوق کی بات کرتا ہے، ساری انسانیت کی آزادی کی بات کرتا ہے، معاشی مساوات کی بات کرتا ہے، انسانی قدروں کی بات کرتا ہے، اور جیو اور جینے دو کے حق کی بات کرتا ہے. تو یہ ہے میرے خیال میں بیداری شعور کا بنیادی نقطہ، اور سال 2011 کو آپ اس نقطے کا جو ہے وہ خلاصہ کہہ سکتے ہیں، جہاں ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بحرین کے اندر اب بھی پیش کر رہے ہیں، اردن میں، اسی طرح تیونیزیا کے اندر، مصر کے اندر. تو وہ جو انہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلشن کو، وہ تحریک اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے، اور مسلم امہ کی یونٹی، وحدت اور خوشحالی کے لیے میرے خیال میں ایک اچھی نوید بن کر ابھر کے سامنے آ رہی ہے.
جی، بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب.
جی
عباسی صاحب نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو یہاں پر اسلامی بیداری کی تحریک چل رہی ہے، اس کی ہیٹ وائٹ ہاؤس میں محسوس کی جا رہی ہے.
جی.
اس کے شولوں کی لپک
جی
سے اسرائیل بھی لرزہ برندام ہے.
جی جی.
لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے یہ جو اسلامی بیداری کی لہر ہے، بظاہر اس کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے، البتہ وہ اسے بہار عرب کا نام دیتے ہیں. جی، اس بارے میں آپ کا تجزیہ؟
میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ اب میڈیا کے اس طاقتور زمانے میں وہ اس کو، یہ تو خبر کو تو نہیں روک سکتے تھے، اور تبدیلیاں تو آ رہی تھیں، کروڑوں لوگ باہر نکل آئے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، تو چونکہ شروع ہوئی ہے تیونس سے اور آگے باقی جگہ پہ پھیلی ہے، تو اب وہ اسے کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہے، اس کو کوئی نام دینا ہے. پہلے مرحلے پہ تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو دبا لیا جائے، یا جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو کسی طرح سے بچا لیا جائے. اگر ان کو بہار عرب اسی وقت نظر آ رہی تھی تو یہ پھر اس کو بچانے کی کوشش نہ کرتے، حسنِ مبارک کو بچانے کی کوشش نہ کرتے، یا باقی جگہوں پر بھی وہ جو ابھی بھی موجود ہیں ڈکٹیٹرز، اگر یہ بہار عرب ہے تو پھر عرب کے عوام کو وہ بہار دیکھنے دیں. یہ میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ وہ خوفزدہ ہیں. اس ایک طرف تو یہ کہ اس کو بہار عرب کہتے ہیں، دوسری طرف کمپلیکس کھلنے نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے. در حقیقت یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب عوام اٹھے ہیں تو وہ کیا نعرہ لے کے اٹھے ہیں، ان کا رد عمل کیا کیا آیا ہے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں کے عوام نے اسرائیلی امبیسی کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر سے اسرائیلی پرچم اتار کر اس کے اوپر فلسطین کا پرچم لہرا دیا ہے؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سفارتی تعلقات جو ہے وہ منقطع کریں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ عرب کے یہی اسی مصر کے میدان تحریر میں لوگ موجود جو تھے وہ اللہ کے حضور جھکتے تھے، تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد اس پھیل کر جو ہے یہی تحریک جو ہے جب واشنگٹن میں پہنچی ہے تو وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ در حقیقت یہ وہی میدان تحریر ہے جو کہ مصر کا میدان تحریر میں سمجھتا ہوں کہ پھیل کے جو ہے وہاں تک جا پہنچے. یہ وہی تحریک ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر جا اٹھی. در حقیقت جو دنیا کا یہ جو یونیپولر سسٹم انہوں نے بنایا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ نیو ورلڈ آرڈر جس کا نام دیا یہ سوویت یونین کے زوال کے بعد کہ اب امریکہ کی بادشاہی ہے، ہر جگہ امریکہ کا حکم چلے گا، امریکہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور اسی طریقے سے اس خطے میں در حقیقت اس خطے کے وسائل کو لوٹنے کے لیے اور یہاں کے عرب عوام اور حکمرانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ جو ایک امپوزڈ ریاست ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اس کے ذریعے سے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ سلسلہ چلائے رکھیں گے. اس خطے کے عوام نے اس مسئلے کو سمجھ کے اس کو نہ کر دیا کہ اب ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ خوف طاری ہوا ہے، اگر لرزہ آیا ہے سب سے زیادہ، تو وہ تل ابیب پر آیا ہے. تل ابیب سب سے زیادہ اس سارے یعنی ان تبدیلیوں سے میں سمجھتا ہوں خوف زدہ ہے. اب بہار انقلاب اگر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بحرین کے لوگوں کو بھی اس بہار میں شریک ہونے کا حق دینا چاہیے، سعودی عرب کے لوگوں کو بھی اس بہار میں شریک ہونے کا حق دینا چاہیے. مصر کے لوگوں پر انہوں نے، سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، گزشتہ برس جون میں یہ اپنا امریکی اس کمانڈر ان چیف وہاں پہنچے اور مائیکل مولن وہ پہنچے اور انہوں نے خود وہاں پہ انٹرویو دیتے ہوئے قاہرہ میں کہا کہ ہمارا جنوری سے رابطہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف ایجپٹ کے ساتھ، اور اس زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف جب یہاں سٹرگل شروع ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ واشنگٹن میں تھے، ان کو روک کے انڈرسٹینڈنگ کی گئی کہ اگر اچانک چونکہ اٹھا تھا تیونس میں انقلاب، تو اس کے بعد انہوں نے پرپرزے سمیٹ کے چیزوں کو سوچ کے تو پلان کر لیا تھا اچھی طرح سے. تو یہاں انہوں نے سوچا کہ اب یہ یہاں پہ اٹھ کھڑے ہوا ہے تو اس کا پلان کیا ہے. اب کچھ عرصہ تک انہوں نے جو امور تھے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو واپس باقی رکھنے کی ضرورت تھی، چند ہفتے انہوں نے باقی رکھا حسنِ مبارک کو. اس کے بعد انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ آپ نے ذرا سافٹ چہرہ دکھانا ہے عوام کے سامنے تاکہ انقلاب جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے نا وہ ہم قیادت اس کو منتقل کر دیا جائے. اس کے بعد وہ قیادت جو ہے نا اس کے اوپر وہ منتقل کر گئی فوج. اب یہ بالکل آپ دیکھیے گا کہ فوج آخری وقت تک لڑے گی عوام کے ساتھ، یہ میری پیش گوئی ہے. سارے مبصرین میں سمجھتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، چونکہ اگر فوج ہٹ جاتی ہے اور عوام کی منتخب قیادت، چاہے اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر ان انتخابات میں صرف کیے گئے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نئی پارٹیوں کو بنایا گیا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی ہے، لیکن اگر فوج کا اقتدار ہٹ کر جیسے بھی معاہدے یہ لوگ آگے ہیں، اگر یہ پارلیمنٹ کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو آخر کار عوام ہی سے آئے ہیں، لوگ ان سے اپنے جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. اس کو ان کی کوشش یہی ہے کہ اس بہار کو کسی طریقے سے خزاں میں بدل دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرف آ کے خزاں میں بدلیں، اب وہ اپنے گھر کی خبر لیں. دنیا نے وہاں پہ لوگ سمجھ گئے کہ جب وہاں پہ عوام جو ہے ہم سے ہزاروں میل دور اس سرمایہ داری نظام اور عالمی جو نظام انہوں نے قائم کیا ہے اس کو نہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کمزور اور پسماندہ ملکوں کے لوگ، تو ہم یہاں پہ کیوں یہ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ جو وال اسٹریٹ آکوپیشن کی جو تحریک ہے، در حقیقت یہ بھی اسی طرح سے دنیا کے اندر ظلم کو نہ کہنے کی تحریک ہے۔ لہٰذا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ تمام عالمی سطح پر آئندہ پوری دنیا میں آنے والی بہار کی ابتدا کا نام لیا جائے، دیا جائے۔ یہ ابتدا ہے پورے اس گلوب پر آنے والی بہار کی، شگوفے کھلنے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بہت ہماگیر دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے، ظلم کا دور لگ جانے والا ہے اور یہ ستم کی رات جو ہے یہ چھٹ جانے والی ہے انشاءاللہ، روشنی آزادی کی روشنی اور آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر محمد عارف صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
عارف صاحب، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جو تحریک چل رہی ہے، یہ بہار عرب ہے یا اسلامی بیداری ہے؟
دیکھیے، اصل میں تو یہ دیکھیے، جو اسلامک دنیا ہے، جو ملک ہیں، وہ 200 سال سے کم از کم سامراج کے پنجے میں دبے ہوئے تھے۔ کچھ علاقوں پر تو سامراج نے خود قبضہ کر رکھا تھا، دوسرے علاقوں میں اپنے پٹھوں کے ذریعے وہ اس ملکوں پر حکومت کرتے تھے، اور اس دوران میں انہوں نے بے انتہا ان ممالک کا استحصال کیا، ان کو ثقافتی طور پر بھی ان کو ڈیمیج کیا، ان کی تمام جو قدریں تھیں ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا، لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قدروں کو، اپنے مذہب کو، اپنے اصولوں کو سمجھ لیا ہے۔ یعنی کیا چیز، تمام مسلمان ملکوں میں اگر جہاں انقلاب آتا ہے تو نعرہ وہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سارے چاہے ایجپٹ میں ہو، چاہے تونس میں ہو، یا فلسطین میں ہو، یا بحرین میں ہو، جہاں بھی ہے وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں۔ تو تمام مسلمان ملکوں کو کے عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب ایک ہے اور ان کی قدریں ایک ہیں، ان کی ثقافت، اسلامی ثقافت بھی ایک ہے، تو اب ان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ سامراج جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ان کو دبایا جائے یا ان کو ہائی جیک کر لیا جائے۔ جب مصر میں اور تونس میں انقلاب آیا تو اس وقت پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا۔ خود مسز کلنٹن نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ حکومت جو ہے ایجپٹ میں وہ بالکل اسٹیبل ہے، مطلب وہ مبارک کو سپورٹ کیا انہوں نے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انقلابی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا، تو انہوں نے رخ بدلا، اور پھر انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس انقلاب کو ہائی جیک کر لیا جائے۔
جی،
انقلاب کو آنے دو لیکن اس کو ہم ہائی جیک کر لیں اپنے پٹھوں کے ذریعے۔ اس طرح انہوں نے فوج کو، جیسا ہمارے پریویس اسپیکر نے کہا، ثقیف خان نے، کہ انہوں نے فوج کو استعمال کیا اس کام کے لیے کہ اس ریولوشن کو، اس انقلاب کو ہائی جیک کر لیا جائے۔ لیکن جب ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے حقوق کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ان کو دبانا یا ان کے انقلاب کو ہائی جیک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، بحرین میں مسلسل ظلم ہو رہا ہے، مسلسل وہاں کی جو ایک آٹوکریٹک حکومت جو ہے، جو ڈیموکریسی پہ بلیو ہی نہیں کرتی ہے، وہ عوام پر ظلم کر رہی ہے، لیکن عوام پھر بھی سڑک کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر آپ ان کو دبا نہیں سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ چشمہ، یہ شروع کہاں سے، یہ انقلاب ہوا، یہ انقلاب ایران انقلاب سے شروع ہوا، انہوں نے وہاں کا جو ڈکٹیٹر تھا اس کو اوور تھرو کیا، اور امریکہ کے جو مفادات تھے وہاں پر ان کو انہوں نے پاش پاش کر دیا، اور پوری اپنی آزادی حاصل کر لی عوام نے۔ اور اسلام جو ہے اس کے اصولوں کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ سامراج جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں نفاق پیدا کیا جائے۔ کہیں وہ ایک فرقے کی بات کرتا ہے تو کہیں دوسرے فرقے کی بات کرتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسی طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اور انقلاب کے جو حصول ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامک اویکننگ جو ہے وہ ہونا چاہیے سارے مسلمان ملکوں میں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی رشدوانیاں جو ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، ان سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ سامراج ہمیشہ کرتا رہا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے معمولی فرق جو ہے دونوں لوگوں میں، اور ان کو پھر وہ میگنیفائی کرتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، اور پھر اپنے پٹھوں کے ذریعے وہ نفاق پیدا کراتا ہے لوگوں میں جو ہے۔ اس سے صرف فائدہ جو ہے وہ سامراج کو ہوتا ہے۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے آج تہران میں، یہ بہت ہی اچھا فعل ہے، کیونکہ 600 انٹلیکچوئلس اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں، پہلی بات سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سامراج کی رشدوانیہ کو کاؤنٹر کیا جائے، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کس طرح مسلمانوں میں یونٹی رکھی جائے، کس طرح انقلاب کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئیڈیاز جو ہیں، خیالات جو ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی پاور جو ہے وہ ٹینکوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کانفرنس اس سلسلے میں بہت ہی کارآمد ہے کہ اس سے جو خیالات وہاں سے نکلیں گے، جو آئیڈیاز نکلیں گے، وہ تمام انقلابیوں کے لیے کارآمد ہوں گے جو ہے۔
بہت بہت شکریہ۔
جہاں تک عرب بہار کا تعلق ہے، یہ تو لفظ سامراج نے دے دیا ہے، عرب بہار انگریز دے دیا ہے، ورنہ سعودی عرب میں کیوں باہر نہیں آ رہی ہے وہ؟
جی بہت نہیں آ
رہی ہے وہ باہر جو ہے، بحرین میں کیوں نہیں آ رہی ہے وہ باہر، اور دوسرے ممالک میں نہیں آ رہی؟ تو یہ تو ان کی ایک ترکیب ہے کہ ایک کچھ ملکوں میں باہر آ جائے جو دوسرے ملکوں میں نہ آنے پائے، جو ان کے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ
سے میں
پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ عباسی صاحب، عباسی صاحب سے رابطہ میرے خیال میں، جی ایک یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسلامی بیداری کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی اسلامی بیداری کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور عباسی صاحب نے اس بیداری کا نقطۂ آغاز قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے۔ عباسی صاحب، 60 ہجری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ظلم، استبداد اور آمریت کے خلاف آپ نے قیام فرمایا، اور آپ کے بقول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو شعور بیداری عطا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو سینکڑوں برس کی ایک طولانی تاریخ ہے جس میں ایک وقفہ آتا ہے، اور سینکڑوں برس کے بعد پھر 14ویں صدی ہجری کے آخر میں ایران اسلامی میں، ایران میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو بنیاد بنا کر انقلابی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کے تقریباً 32 سال کے بعد شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اسلامی بیداری کی موجودہ لہر شروع ہوتی ہے. یہ جو وقفہ آتا ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ایران کے اسلامی انقلاب تک اور ایران کے اسلامی انقلاب سے موجودہ لہر کے آغاز، یہ جو وقفہ ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، انقلاب جب بھی آتا ہے اس کی روح یہی ہے کہ وقت لیتا ہے، وہ راتوں رات کبھی انقلاب بپا نہیں ہوتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال مکہ میں سٹرگل کی، تو پھر ہجرت مدینہ کے بعد جب مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بستر پہ لیٹے اور اپنی جان جو ہے وہ حضور کی خاطر خطرے میں ڈالی، تو اس کے بعد سے جو جس ریولوشن کا آغاز ہوا سٹیٹ آف مدینہ کی صورت میں، تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی سٹرگل کرنی پڑی. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب دور آیا تو آپ کو کتنا ٹف ٹائم ملا اور آپ کے دور میں کتنی پرابلمز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھڑی کی گئیں. پھر امام حسن المجتبیٰ کا وتھ ڈرا کرنا اور آپ کا اقتدار کو ٹھوکر مار دینا، اس کس بات کی غمازی تھی؟ میں یہاں پہ آپ کو ایک روح بتا دوں انقلاب کی، چھوٹی سی ایک مثال. سیدنا امام حسن کو اگر آپ دیکھیں المجتبیٰ علیہ السلام، تو اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پہ آتے تھے، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ شبیہ رسول تھے سر سے لے کے سینے تک. تو کسی نے اس وقت کے جو حاکم تھے امیر شام کو، اس کے گورنرز کو کہا کہ آپ کے پیچھے تو کوئی نہیں آتا، تو نواسے رسول کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا خبر کہ دلوں پہ اور ذہنوں پہ حکمرانی حسن کی ہے. اٹ مینس کہ پرسنالٹیز حکومت کرتی ہیں دلوں پہ ذہنوں پہ، اور ان کے اثرات ان کے کردار کے، ان کے شخصیت کے، ان کے شمائل کے اور سیرت کے لوگوں کے ذہن پہ اور دل پہ نقش ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آج پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، عراق کے اندر، ایون سعودی عربیہ کے اندر، پوری دنیا میں مجھے کوئی ایک شخص بتا دیں، ایک بندہ بتا دیں کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، کوئی ایک بتا دے جس نے اپنی بیٹی کا نام ہندا رکھا ہو، کوئی ایک بتا دے جس نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے نام پہ رکھا ہو جس نے تاریخ کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹر رہا ہو. نہیں، ہمیشہ لوگ نام رکھیں گے حسن، حسین، فاطمہ، باقر، زینب. ایسے نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کہ 1400 سال گزر گئے، ان لوگوں کی حکمرانی آج بھی ہمارے دلوں پہ ہے، آج بھی ہمارے ذہنوں پہ ہے. چاہے کوئی کسی بھی مکتب کا، مسلک کا، فکر کا انسان کیوں نہ ہو، دنیا کے کس خطے میں بسنے والا کیوں نہ ہو، یہ امام حسین کے بیداری شعور کے فلسفے کی میں کامیابی سمجھتا ہوں. پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہندو بھی نظم لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ حسین میرا ہے. انگریز اگر انگلش میں پوئم لکھے گا تو وہ بھی اس سیکریفائس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ایک فلسفی تھی، ایک سٹرگل تھی، ایک پیسفل سٹرگل تھی، ایک ایکویلٹی کی، ایک سسٹم کو چینج کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں جس گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ گیپ بروٹیلیٹی کا ہے، اس میں لوگوں کے بیمار ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جو ہے وہ مروان بن حکم سے آپ لے لیں، وہاں سے شروع کریں اور پھر اینڈ عباسی دور حکومت دیکھ لیں، پھر فاطمی دیکھ لیں، پھر خلجی دیکھ لیں اور مغل امپائر دیکھ لیں، اس سے آگے چلتے جائیں، ہر شخص نے اہل بیت اطہار کے نام پہ حکمرانی کی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اقتدار پہ بیٹھا ہو اہل بیت کا نام لے کے نہ بیٹھا ہو. ایون آئی بلانگ ٹو عباسی اسکول آف تھاٹ، لیکن جو عباسی دور حکومت کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ سے مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ لوگ کس طرح لاشوں پہ حکومت کرتے رہے اور کس طرح سے انہوں نے بروٹیلیٹیز رکھی. تو ہر شخص اہل بیت کا نام لے کے حکومت کرتا رہا. تو یہ جو گیپ تھا وہ بیمار ذہنیت کا عکاس تھا. لیکن اس بیمار معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نسبتیں ان ہستیوں کے ساتھ ہوتی ہیں جنہوں نے شعور عطا کیا، اور وہ ان کو سٹڈی کر کے، انسٹیٹیوشنلائز کر کے، مینج کر کے ان تعلیمات کو آگے پہنچاتے ہیں. فار ایگزامپل امام خمینی ایک رول ماڈل تھے. اب انہوں نے امام حسین کی جو تعلیمات تھی، جو ان کے شعور کی بیداری کا فلسفہ تھا، اس روح کو امام خمینی نے سٹڈی کیا. یو کین سے کہ ہی واز پی ایچ ڈی آن اویکننگ، کہ بیداری شعور پہ وہ پی ایچ ڈی تھے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اس کو سٹڈی کر کے اپنی یونیورسٹیز کے، کالجز کے بچوں کو بتایا، ایرانین نیشن کو بتایا کہ یہ ہے شعور کی بیداری، کہ آپ نے اپنے رائٹس کو اب پرامن طریقے سے کیسے حاصل کرنا ہے. آپ نے اس ایرانین معاشرے کے اندر سے ظلم کا، جبر کا، استبداد کا، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. یہ وہ رہنما اصول ہیں جن پہ چل کے آپ جو ہے وہ کامرانی حاصل کر سکتے. تو وہ ایران نے اڈاپٹ کیے، وہاں پہ انقلاب آ گیا اور 32 سال تک ایرانین نیشن ابھی تک اس پہ اسٹل کھڑی ہے. اب اس کی ویو ایرانین نیشن جو تھی، جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کا میڈیا ہے، سحر عالمی نیٹ ورک ہے، دیگر چینلز ہیں آپ کے، انہوں نے اس شعور کو بیدار کیا عرب ممالک تک جہاں جہاں آپ کی نشریات جا رہی ہیں، جیسے آج کا پروگرام جا رہا ہے. تو یہ جو اویکننگ ہے پوری دنیا سے نظریات خیالات اکٹھے ہو رہے ہیں، جب یہ وہاں پہنچے لوگوں نے سنا تو انہیں ریالٹی کا پتہ لگا. چونکہ آج کا دور میڈیا پروپیگیشن کا دور ہے، میڈیا وار کا دور ہے، تو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جہاں لوگ سٹوریز کو بریک کر کے کمرشل ازم پہ جو ہے بلیو کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں پہ ایرانین میڈیا جو ہے وہ کمرشلائز نہیں ہے، بلکہ وہ ایتھکس کو، اسلامک ریولوشن کو اور بیسکس کو پوری دنیا کے جوانوں تک پہنچا رہا ہے، اور یہی آج کے دور کی اصل ضرورت ہے. تو یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کو آپ لوگوں نے فل کیا ہے. میرے خیال میں ایرانین جو اویکننگ مومنٹ ہے انہوں نے اس کو فل کیا ہے، ریولوشن نے فل کیا ہے، انقلاب ایران نے اس دور کو پر کیا ہے، اور آج وہ گیپ فل ہوتے ہوتے تیونس تک پہنچ گیا، مصر تک پہنچ گیا. اور حیرت کی انتہا ہے کہ سعودی عربیہ جیسی آمرانہ اور بادشاہانہ جو طاقت ہے اس کے بھی جو ہے وہ پرزے ہلنا شروع ہو گئے اور اس کے پائیدان لڑکھڑا رہے. اب دیکھیں وہاں پہ بھی جلوس نکل رہے ہیں، احتجاجی تحریک ہو رہی ہے، کبھی عورت پہ پابندی تھی ڈرائیونگ پہ، کبھی ووٹ ڈالنے پہ پابندی تھی، اب وہاں بھی بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اب وہاں بھی امریکہ خاموش ہے. وہاں اس کے پپٹس جب تک اس کے لیے کام کرتے رہے ٹھیک تھا، اب سعودی عرب کے جو ریال ہیں اور اس کے جو ڈالرز ہیں امریکہ کے، نہ وہ پاکستان میں دہشت گردوں کے کام آئیں گے، اب نہ کوئی دوسری لشکر جھنگوی بنے گی، اب نہ کوئی دوسری القاعدہ آئے گی، اب نہ کوئی دوسری تحریک طالبان ہوگی، اب نہ کوئی دوسری جند اللہ ہوگی. یہ پوری دنیا میں یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور یہی بیداری شعور کی کامیابی ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دہشت گردوں کی اصل روح کیا ہے. تو یہ جو ڈفرنس قائم کیا ہے بیداری شعور نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے اور ان کی بہت بڑی خدمت ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے. اس سے فرق واضح ہو گیا ہے کہ حسین کے ماننے والے پرامن دائیں طرف ہیں اور یزید کے ماننے والے دہشت گرد جو ہیں وہ بائیں صف میں کھڑے ہیں. تو جو یزید کا ماننے والا ہے وہی ڈالرز پہ پلے گا، وہی القاعدہ کا ہوگا، وہی تحریک طالبان، وہی لشکر جھنگوی کا ہوگا، تو وہ بم بلاسٹ کرے گا. تو جو حسین کا پیروکار ہے وہ دلیل سے بات کرے گا، قلم سے بات کرے گا، زبان سے بات کرے گا، عقل و شعور سے بات کرے گا. اور امام خمینی نے تو یہی فلسفہ دیا ہے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، کسی کا مت چھیڑو، اور وحدت کی بنیاد پر، انسانی مساوات کی بنیاد پر اس فلسفے کو آگے نکل کے جاؤ. تو میرے خیال میں امام حسین جس فلسفے کی بنیاد ہوں اور امام خمینی نے جس فلسفے کو آبیاری عطا کی ہو اور وہ فلسفہ ایرانی انقلاب کی صورت میں عملی شکل بن کے ابھرا ہو، وہ فلسفہ طاقت کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، بارود کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا. اب وہ بیداری شعور کی تحریک ایران سے بھی نکل چکی ہے، عرب ممالک سے بھی نکل چکی ہے، اور آپ دیکھیے گا آن دی ریکارڈ میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیداری شعور کی تحریک یورپ میں بھی پھیلے گی، امریکہ میں بھی پھیلے گی، اور وال سٹریٹ کے مظاہرے اسی بیداری شعور کے میرے خیال میں اس کا نتیجہ ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو یو کین سے کہ بیداری شعور کی تحریک نے انسانیت کو زبان عطا کی ہے اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کی، بیداری شعور کی تحریک نے انسانوں کو قلم عطا کیا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے حق و صداقت کی سچائی میں ڈبو کے اپنا قلم لکھیں اور ظالم سماج اور معاشروں کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ دنیا سے یونی پولر سسٹم کا، جبر و استبداد کا، سہونیت کا خاتمہ ہو اور دنیا ایک بار پھر امن کی طرف، جمہوریت کی طرف، انسانی قدروں کی طرف لوٹ کے آئے. یہی اس تحریک کی کامیابی کا اصل راز ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ باسی صاحب. ثاقب اکبر صاحب، نوجوان نسل اور اسلامی بیداری، یہ عنوان ہے اس بین الاقوامی کانفرنس کا جس میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور یہ اتوار سے شروع ہو رہی ہے.
جی جی،
اسلامی بیداری میں نوجوانوں کا کردار کیا ہے؟
دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ یہ کانفرنس اس لحاظ سے یونیک ہے
جی
کہ اس میں جو نامور بڑے بڑے لوگ تھے وہ نہیں ہیں، بلکہ جو اصل طاقت ہوتی ہے تبدیلی کی اور جو محرک ہوتے ہیں لوگ، میرا خیال ہے کہ تقریباً 81 ممالک سے جی یعنی ان کے منتخب افراد جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. میں کئی دنوں سے جو لوگ آ رہے ہیں میں اس میں شریک ہوں، ان کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ان کا اپنے ملکوں کے اندر ان کا رول جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، اور ان کے اندر جو یعنی وہ کرج ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ٹکرانے کا جیسا حوصلہ رکھتے ہیں اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ آئندہ جس طرح کی مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں اس کا بھی گہرا ادراک رکھتے ہیں. میں نے لیبیا کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، بحرین کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، مصر کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، اور بھی کئی ملکوں کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باریکی کے ساتھ وہ سارے مسائل کو دیکھتے ہیں تو اس سے اور جیسا ان کا وی این کلیئر ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اس سے امید کر سکتے ہیں کہ اس ساری موومنٹ کا آئندہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہے. آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کا رول کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری موومنٹ میں اگر آپ دیکھیں مثلا مصر میں آپ دیکھیں ان کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, کثرت کے ساتھ جو جلوس ہیں مظاہرے ہیں جوان ہیں پیش آپ دیکھ رہے ہیں جوان. یہ ٹھیک ہے کہ اکا دکا جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر کے پیروکار بھی موجود ہیں اور یعنی ادھیڑ عمر کے لوگ بھی موجود ہیں, ان کے اندر بھی جوان جذبے ابھی تک باقی ہیں. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہوتی ہے نا معروف لیڈرشپ, جس کو جیسے مطلب آپ کہیں کہ جی فلاں پارٹی کا ہیڈ کون ہے فلاں کا وہ کون ہے, تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو نہیں نظر آئے گی اس میں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کسی کا بالکل پن پوائنٹ کر کے نام لیں کہ جی تیونس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے وہ فلاں لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ بعد میں نظر آ رہی ہے جو کچھ بھی انتخابات وغیرہ میں ہو رہے ہیں نا, تو یہ بعد میں سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ جو اصل جو قوت تھی نا انقلاب کی وہ یہی معاشرے کے جوان تھے جنہوں نے اپنے جوان حوصلوں کے ساتھ ظلم کے جو تسلسل کے سامنے جو ہے وہ نہ کر دی تھی. ایسے یہی بات امید دلاتی ہے
جی
کہ آئندہ اگر یہ برسر اقتدار آنے والے لوگوں نے اگر اس تبدیلی کو کے جو پیچھے جو روح تھی جو مقصد تھا اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں انتخابات مصر میں ہو چکے ہیں, یہ برسر اقتدار آ چکے ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ کھڑے ہیں, جوان میدان تحریر میں کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے وہ ہٹ جائے. وہ نہیں کہہ رہے اس طرح سے جو منتخب ہو کے آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یعنی ان کو قوت بھی یہ دے رہے ہیں, ان کو راستہ بھی یہ دکھا رہے ہیں, گویا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ارمانوں سے تم نے غداری کی تو جب ہم نے ان ڈکٹیٹرز کو قبول نہیں کیا تو تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, ہم تمہیں بھی قبول نہیں کریں گے.
یعنی قیادت نوجوانوں کے اختیار,
میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے ہاتھ میں ہے اور بہت کلیئر ہیں, اتنے کلیئر ہیں اتنے روشن ہیں اپنے یعنی مقصد اور ہدف کے طور پہ. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس وقت کتنا ہے, میں اسلامی کے حوالے سے بھی اگر آپ اجازت تو دو چار
چیزیں
کہہ دوں. وہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے پہ کلیئر ہیں کہ یہ یعنی اگر عیسائی آئے ہیں تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں, اگر واقعی میدان تحریر میں عیسائی بھی موجود تھے اس وہاں کے ایسے بھی لوگ موجود تھے جو مغربی تہذیب کے یعنی رنگ میں رنگے ہوئے دکھائی دیتے تھے, تو پھر وہ لوگ بعض سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ موجود تھے تو اس کے باوجود اسلامی تحریک آپ کیسے کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میثاق مدینہ اٹھا کے پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس کے اوپر دستخط کس کے تھے, نبی پاک کہ یعنی مسلمانوں کے اوس و خزرج کے دستخط تھے اور عیسائیوں کے اس کے اوپر دستخط موجود تھے, اور ایون اوس و خزرج کے وہ لوگ جو ابھی بت پرست تھے وہ ان کے بھی دستخط موجود تھے. یہ پہلی اسلامی ریاست کی دستاویز تھی باقاعدہ جو بنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام در حقیقت پہلے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو انڈورس کرتا ہے. یہ اسلام ہے جو تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم والی بات کرتا ہے, یہ اسلام ہے جو محروموں اور مظلوموں کی بات کرتا ہے. یہ یعنی اسلام کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک خاص مطلب جو ہے وہ گروہ کا ترجمان ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام ہے ہی ساری انسانیت کا ترجمان. جب نبی پاک نے یہ فرمایا تھا مظلوموں کی بات کی غلاموں کی آزادی کی بات کی تو وہ سارے غلام کوئی جو ہے وہ مسلمان تھے. یہ انبیاء کی کلی تحریک ہے, اسلام محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم فقط, وہ آدم سے لے کے خاتم اور اس کے بعد سارے اہل بیت کی یا صحابہ کی یا اولیاء اللہ کی جتنی تحریکیں ہیں یہ اسلام ہی کی تحریک ہے. یعنی سارے انبیاء کا ما قبل کا دین بھی اسلام ہی تھا. یہ ظلم کے خلاف ہے, یہ جھوٹ کے خلاف ہے, یہ باطل کے خلاف ہے, اسی لیے اس کا نام بجا طور پر اسلامی بیداری رکھا جا سکتا ہے.
ثاقب اکبر صاحب, ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت ہے,
جی
تو آخری سوال بھی ہم آپ ہی سے کرنا چاہیں گے. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ اسلامی بیداری کی دوسری کانفرنس ہے اور نوجوان نسل اور اسلامی بیداری کی پہلی کانفرنس. اس کانفرنس کی افادیت, اس کے نتائج,
میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ہم نے سب نے دوسروں کو بھی دیکھا ہے جی ان کے تجربات آپس میں شیئر ہو رہے ہیں، مشکلات آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھتے ہیں، لابی میں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بس میں اکٹھا جاتے ہیں، خود ایران کی جو ابھی تک اسپرٹ باقی ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ ایک روحیہ اجتماعی جو ہے نا وہ پیدا ہوگا، یہ تجربات سارے کے سارے شیئر ہو کے اکٹھا جو ہے یہ ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے ایک رنگ، ایک روپ، ایک ڈائریکشن پوری کی پوری موومنٹ کو اختیار کرنے میں میں سمجھتا ہوں پہلی والی بھی بہت اہم تھی، بزرگ تھے ظاہر ہے ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ کانفرنس قوت اور مومنٹم کے اعتبار سے اس کانفرنس سے بھی بڑی اہم ہے اور اپنے نتائج بھی بڑے جو ہے نا وہ اہم مرتب کرے گی۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب آپ نے زحمت کی۔ اسی کے ساتھ ہم پروفیسر محمد عارف اور عمر ریاض عباسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال اسلامی بیداری اور نوجوان نسل کے زیر عنوان بین الاقوامی کانفرنس اتوار اور پیر کو تہران میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے 1500 سے زائد نوجوان اسلامی دانشور آئے ہیں، اور یقیناً یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور اثرات مرتب کرے گی اسلامی تحریک کی، اسلامی بیداری کی جو تحریکیں جاری ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔